کہ جیب بش صاحب بھی جو ایک صدر کے بھائی اور ایک صدر کے بیٹے ہیں, انہوں نے بھی ڈراپ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو کیا یہ انڈیکیٹرز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
جی, میں جس طرح جعفر صاحب کے ایک پہلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ ٹرمپ, ظاہری بات ہے کہ ویسے ان کے ویوز بڑے آؤٹ لینڈش ہیں آن دا سرفیس, ظاہری بات ہے. اور جہاں تک کہ صدر اوباما نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, پوپ صاحب نے ریسنٹلی بھی اسٹیٹمنٹ دی, جن کا ویسے مطلب وہ ان باتوں میں موضوعات میں نہیں آتے, لیکن وہ اس حد تک بات گئی کہ انہوں نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی. اب ان چیزوں سے ٹرمپ صاحب کو امپورٹنس تو مل رہی ہے, فائدہ تو مل رہا ہے, لیکن یہ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے کنٹری میں. مطلب میں یہ کہوں گا کہ ایک ایلیمنٹ آف ڈسکنیکٹ ہے جس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب. ایکسپلائٹ کہیں یا مطلب یہی تو طریقہ
استعمال کر رہے ہیں, کینڈیڈیٹ
استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی پاپولیرٹی کی طرف لا رہے ہیں. اور دوسرے کینڈیڈیٹس کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ وہ ان سینٹیمنٹس کو کس طرح سے کنیکٹ کریں گے. ٹرمپ صاحب ایک نیشنلسٹ, بڑا ہی ہارڈ کور نیشنلسٹ, ایون مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہنجنگ ٹو دا رائٹ, وہ ایکسٹریم رائٹ کی طرف وہ بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن نان دا لیس وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسرا ایکسٹریم ہے جو شاید برنی سینڈرز ہیں, کہ وہ سوشلسٹ کی دوسری طرف ہنج کر رہے ہیں, اور لیکن اس میں بھی نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے. تو یہ ہے کہ اس لیے ٹرمپ صاحب کو سمپلی ڈسکارڈ کر دینا, میرا خیال میں یہ شاید اس وقت جو لینڈسکیپ ہے پولیٹیکل امریکہ کا وہ اتنا وائز نہیں ہوگا, کہ وہ ایک سینٹیمنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے امریکہ میں کہ جو پالیسیز ہیں, گلوبلائزیشن ہے, جو بھی اور اکنامک اور فورن پالیسی میں ایشوز ہیں, امیگریشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اس میں امریکہ کس طرح سے کم ٹوگیدر کرے گا, پولرائزیشن کس طرح سے ہوگی. اور ہم باتیں سن بھی رہے ہیں کہ جو اہم پولیٹیشنز ہیں یا اہم پولیٹیکل فگرز ہیں, یہ وہ باتیں بار بار یہ والا ایلیمنٹ آ رہے ہیں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے, ہاؤ ول دے برنگ دا کنٹری ٹوگیدر. ابھی تو جو بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ ان سب نے پھر ایک کنٹری کو آگے چلانا ہے, یہ تو نہیں کرنا کہ کسی ایک سیگمنٹ کو صرف ریپرزینٹ کرنا ہے.
اچھا پروفیسر فیضان, یہ تو طے ہے کہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں پولرائزیشن تو ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی جو ہارڈ کور ہے کنزرویٹیوز, وہ کس حد تک ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, جبکہ کروز صاحب بھی موجود ہیں میدان میں ابھی تک.
اصل میں جو یہ چاہے برنی سینڈرز ہوں یا یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, ان دونوں کی موجودگی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ریپبلکن پارٹی کی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی, ان کی جو ان کی جگہ جو ہے وہ سکڑ چکی ہے, وہ کم ہو چکی ہے, اور جو نئے آنے والے ہیں وہ چیزوں کو نئے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کوئی نیا آؤٹ آف باکس قسم کا حل نکالا جائے مشکلات کا یا جو پرابلمز امریکہ کو ہیں. اس لحاظ سے ان کو اس کی کوشش کرنی پڑے گی, مگر بہرحال یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں جو کیونکہ اس کے بہت زیادہ سیگمنٹس ہو چکے ہیں آپس میں, ایک بہت الٹرا کنزرویٹیوز ہیں, اس کے بعد کرسچن ریلیجس رائٹ ہے, اس کے بعد جو دوسرے ٹریڈیشنل ریپبلکنز ہیں, ان سب کے درمیان جو ہے وہ پارٹی بہت بری طرح جو ہے وہ
ڈیوائیڈ ہو گئی ہے,
تقسیم ہو چکی ہے, اور اس تقسیم کی وجہ سے ان کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے, اور اسی وجہ سے ٹرمپ جیت رہے ہیں. اور کروز جو ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں, ایک روبیو تھے اور ایک جیب بش تھے جو کہ ٹریڈیشنل کیٹیگری میں آتے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیب بش جو ہیں وہ تو اب غائب ہو گئے ہیں, اب جو ہے وہ میدان اور زیادہ سکڑ گیا ہے تین لوگوں میں, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے.
اچھا دوسرے میں یہ چاہوں گا عارف انصار صاحب کے, دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے آپ ذرا مختصر انداز میں بتائیں کہ اس وقت اس 2016 کی کیمپین میں کون سے میجر ایشوز ہیں جن جو لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں ان امیدواروں کے حوالے سے؟
جی ظاہری بات ہے اکانومی تو ہے, مطلب اس میں دوسروں لوگوں کی مختلف رائے ہوں گی, آبویسلی اکانومی امپورٹنٹ ہے, امیگریشن سے ریلیٹڈ ایشوز بار بار ابھر رہے ہیں, فورن پالیسی سے ریلیٹڈ جس طرح بنغازی کا لیبیا میں جو واقعہ ہو وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ ابھر رہے ہیں, اور جو پوپ صاحب نے بھی بیان دیا کہ وہ امیگریشن کے ریلیٹڈ تھا, لیکن امیگریشن بھی الٹیمیٹلی تو اکانومی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہو جاتی ہے. اچھا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے, سب کو پتا ہے یہ بات, और ज्यादा डाइवर्स होती जा रही है, और डाइवर्स की होने की वजह से अमेरिका की गवर्नेंस को भी वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी कोई रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा दिखानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो चैलेंज है वो भी ट्रंप साहब उसको भी यूज कर रहे हैं, जो फिर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में सामने आ जाता है, जो रेस एलिमेंट आ जाता है या इस्लाम के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो ये सारी टसल जो एक चेंज जो रिप्रेजेंट हो रही है, जो फैजान साहब ने लिखा कि चेंज, ओबामा साहब भी तो चेंज के स्लोगन पे ही आए थे, और ये कुछ ट्रेंड जो सारी दुनिया में प्ले आउट हो रहे हैं कि नेशनलिस्ट एलिमेंट्स हर जगह बड़े एक्सट्रीमली उभर के आ रहे हैं, जो कि नतीजा है एक और ट्रेंड जो ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें TPP एग्रीमेंट हुआ है। अब जिस लवीन साहब ने जो वेज एंड मीन कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते कॉन्फ्रेंस की, तो वो बड़ी स्ट्रांगली अपोज आए हैं उसके TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, कि वो अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं
है। हाँ।
लेकिन वो इतना बड़ा एग्रीमेंट है और उसके बारे में बड़ा मुभाम है अमेरिका में कि ये किस तरह से प्ले आउट होगा। तो ये सारी चीजें ट्रांसलेट हो के ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रही हैं कि ठीक है, एक तरफ तो उसका भी समझ आती है कि वो बहुत फायदेमंद और फ्यूचर कहा जा रहा है दुनिया में इस तरह के एग्रीमेंट्स को, लेकिन हाउ डज इट ट्रांसलेट टू अ कॉमन मैन इन US कि वो उसको किस तरह से देख रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं, जो कि इकोनॉमिक लिहाज से मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर डाइवर्सिफिकेशन हो रही है अमरीका में, और लोग उस चेंज को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है सदर ओबामा ने अपनी लास्ट तकरीर में, शायद स्टेट ऑफ द यूनियन थी शायद, उसमें कहा कि एक ट्रेंड बन रहा है कि शायद कहीं भी परमानेंट जॉब नहीं होगी, लेकिन हर अमेरिकन इस फिनोमिनन, इस ट्रेंड को किस तरह से अपनी लाइफ के लिए एडजस्ट करेगा,
अच्छा
किस तरह से वो अडॉप्ट करेगा।
सही। अच्छा फैजान साहब, एक बात तो ये सवाल पैदा होता है कि एक ऐसी दुनिया में जब एक तरफ तो सीरिया का इतना संगीन बहरान जारी है और एशिया पिवोटल भी इनकी पॉलिसी का कोर पार्ट है, फिर उसके अलावा ISIS एक बहुत बड़ा इशू है सारी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पर अमेरिका के लिए भी, तो इन हालात में फॉरेन पॉलिसी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी इस कैंपेन में?
जी, इसीलिए जो जो लोग अमेरिका में हैं, जो अमेरिका के मुस्तकबिल के बारे में बहुत एंग्शियस हैं, उनका ख्याल है कि हिलरी क्लिंटन जो है ये रोल बहुत बेहतर प्ले कर सकती हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया
फॉरेन सेक्रेटरी भी रही हैं, ये
जी
फॉरेन सेक्रेटरी भी रही हैं,
जी फॉरेन सेक्रेटरी भी रही हैं, वजीर खारजा भी रही हैं, और उनका हमेशा से इंटरनेशनल व्यू रहा है
जी।
क्योंकि अब जो वो अंदाज जो कि डोनाल्ड ट्रंप का है, जो कि किसी जमाने में 100 साल पहले भी अमरीका ने पहली जंग अजीम से पहले ये अंदाज अपनाया था कि हमें बस अपना ख्याल करना है और हमें बाकी दुनिया का ख्याल नहीं करना, और आपको मालूम है कि दुनिया बहुत सिकुड़ चुकी है, दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, एक जगह की चीज दूसरी जगह को मुतासिर करती है, और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ही नहीं होती, उस पर पूरी मगरबी दुनिया और यहाँ तक के पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे ममालिक जो हैं उन वो भी अपना रिएक्शन, अपनी पॉलिसी जो है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं
जी।
ईरान की मिसाल हमारे सामने है
जी।
तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई रिएक्टिव किस्म का ऐसा आदमी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह जिसको मैं कहूँगा कि प्रेफरेंस हो अपनी स्टेटमेंट्स में, अपने जेस्चर्स में और फॉरेन मुल्कों के साथ ट्रीट करने में, वो दूसरे लोग तो बहरहाल बेवकूफ नहीं है, वो उसके वो इतनी जल्दी एंटरटेन भी नहीं होंगे उससे, तो या तो उसको बहुत टोन डाउन करना पड़ेगा अपने आप को और अपना ख्याल करना पड़ेगा, और जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऐसे लोगों के हाथ नहीं होनी चाहिए जो मंझे हुए हों, क्योंकि दुनिया पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इसलिए नहीं कि ISIS है या तालिबान है या ऐसी कोई बात है, दुनिया हमेशा से खतरनाक रही है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया क्योंकि सुकड़ चुकी है, छोटी हो चुकी है, इसलिए आपको नुकसान बहुत जल्दी हो सकता है
और कोई गैर मुतालिक नहीं रह सकता कोई मुल्क किसी दूसरे से।
बिल्कुल सही फरमाया, और ये बात मुमकिन नहीं है इस वक्त, और जो अमेरिका को जो चैलेंजेस हैं ISIS के या सिक्योरिटी के, वो हम देख रहे हैं कि अमेरिका बतदरीज, हमेशा अमेरिका की दो किस्म की स्ट्रेटजी चलती है, एक साथ साथ, एक इमीडिएट, एक लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि 34 मुल्कों का इत्तेहाद है, सऊदी अरब को लाइन पे ले लिया गया, उसको ताकत दी गई, ईरान का असर रसूख बढ़ा दिया गया, और रूस को अब कंटेन करने का इरादा है। तो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत वेल थॉट आउट होती हैं, वो लॉन्ग टर्म होती हैं और उनको बहुत सिस्टमेटिकली इंप्लीमेंट किया जाता है।
अच्छा, अब इसी तसलसल में हम बात करेंगे। आरिफ अंसार साहब, आपने ये खबर यकीनन पढ़ी होगी कि مشیگن میں ایک کو رینڈم شوٹنگ میں 7 آدمیوں کو مار دیا گیا، 5 کو ریسٹورنٹ میں اور 2 کو ایک کو کار ڈیلر شپ کی پارکنگ لاٹ میں مار دیا گیا ہے، 1 آدمی کو انہوں نے حراست میں لے لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ کیا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی رینڈم شوٹنگس کے واقعات ہوتے ہیں اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، تو گن کنٹرول کا ایشو اس الیکشن کمپین کا حصہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں بنتا ہے؟
نہیں، کسی نہ کسی لیول پہ جہاں سے وہ چل تو رہا ہوتا ہے، مختلف ایشوز جو چل رہے ہیں اور جو چیلنجز ہیں جس کے بارے میں مختلف سیگمنٹس کی سوسائٹی کی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ڈفرینٹ ویوز ہیں۔ گن کنٹرول ایسا ہی ایک ایشو ہے کہ ہر ایک امریکن کا حق سمجھتا ہے کہ ہم گن کیری کر سکیں، اور اب اس کو اس کی یہ والی ڈائمینشنز ہیں اور اس کو کس طریقے سے سالو کیا جائے، کیونکہ بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے، ہم اب ریپیٹڈلی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو چلیں ٹھیک ہے وہ اسلامسٹ یا فنڈامنٹلسٹ اور وہ ہوم گرون سیکیورٹی والا تھریٹ ہے، بعض دفعہ اسے لنک ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ دوسرے ٹرینڈز ہیں جو یہاں پہ ڈرگز یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک گروئنگ وائلنس ہے سوسائٹی میں، جس میں عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن میرا خیال ہے ویڈیو گیمز اور موویز کا بھی بہت بڑا رول ہے، لیکن خاص لابیز کی وجہ سے اس طرف زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر اس میں بات تو یہی آتی آتی ہے کہ اویلیبلٹی آف آرمز بڑا اہم کوشچن بن جاتا ہے، اگر آسانی سے لوگ خرید سکتے ہیں تو پھر وہ ٹولز اویلیبل ہو جاتے ہیں، اب اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا وہ ایک الگ ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں تو وہ نہیں ہے کہ وہ ایشو تو اپنی جگہ ہے، ون آف دا برننگ ایشو جو سوسائٹی کو یا ڈبیٹ کو پھر انسائٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کو سالو کیا جائے، اور وہ پھر اس کے لیے مختلف رائے ہیں جو صحیح طریقے سے اس میں کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا، اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں پھر بھی لیکن اس کے اوپر فوکس ہے اور کوشش ہے کہ اس کو کسی طرح سے ایڈریس کیا جائے ایک اسٹریٹجی کی تحت۔
اچھا، ہوم گرون سیکیورٹی تھریٹس کی بات ہوئی ہے تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے فیضان صاحب کے ایک ایشو چل رہا ہے کہ FBI والوں نے کچھ ٹیلی فونس مانگے ہیں، ان کو دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اس تک ایکسس، یہ کتنا بڑا ایشو ہے سول رائٹس کے حوالے سے؟
دیکھیے، سول رائٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ آئی فون ایپل جیسی جو کمپنی ہے یا اور جو کمپنیاں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ محنت کے بعد یہ چیز بنائی ہے کہ آئی فون کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر نہ ہو سکے، اور ایک جو کمپنی خود بھی اس کو یا اس کو ایکسس نہ کر سکے اگر چاہے بھی، کیونکہ اگر وہ ہم اس اسٹینڈرڈ کو ہم نیچے کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوگا یوں کہ حکومت کی جو سرویلنس کی پاور ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور اس سے سول رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ امریکہ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انسیسری سیجر اور انفارمیشن جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو باقاعدہ عدالت کی اجازت چاہیے ہوگی، اور عدالت کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکے گا، اور وہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو ایسے کمتر لیول پہ لے آئیں یا اس طرح بنائیں کہ حکومت اس کو ایکسس کر سکے انفارمیشن کو، اور وہ انفارمیشن اویلیبل ہو سکے۔ جہاں تک وہ ایک اور دو فونوں کا تعلق ہے جو سین برنارڈینو کے جو کلرز تھے ان کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایپل ایک ایکسیپشن کرے، لیکن اوور آل اگر وہ کرتے ہیں تو ایپل کمپنی جو ہے اس کو بلینز اور بلینز ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ ایک وجہ آئی فون یا دوسری ایپل کی چیزیں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہوتی ہے، اور ان کے لیے وائرسز اور ہیکنگ جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اور یہ ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔
عارف انصار صاحب، ایک آخری سوال، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو آنے والے دنوں میں بڑھے گا امریکن سوسائٹی میں؟
ہاں نہیں، اس کے انڈیکیٹرز اور بہت سارے اور بھی جو انالسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ تک چلا جائے، لیکن میرا خیال میں کہ اس میں جو پریسیڈنس ہے، یا مطلب ناٹ لیگلی پریسیڈنس لیکن میں ویسے کہوں گا، اس سے ریلیٹڈ ایشوز میں ظاہری بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ایک کمپنی کی سیکیورٹی سے تو بالا تر نہیں ہے نا، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ سیکیورٹی اور نیشنل جو وہ ذمہ داری تو ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یا اس کے اداروں کی ہے، تو اس میں کمپنی کو یہ کلیم کر لینا کہ نہیں میں اس وجہ سے نہیں کر رہا، کہ تو مجھے وہ ریزننگ اتنی ٹھیک نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ایک ایشوز چل رہے ہیں سوسائٹی میں، ایک تاثر ہے جس طرح سے ماضی میں بھی یہ ابھرا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسی ہیں وہ کچھ اوور بورڈ گئی تھیں لوگوں کے ڈیٹا کلیکشن میں، تو اب یہ شاید اس کا بیک لیش سا ہو رہا ہے، اس کا شاید بیلنس سا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہ ذمہ داری تو ایک حکومت کی ہی ہے کہ لوگوں کو خطرناک ٹرینڈ سے کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. اور کوئی ایسا یہ نہیں کلیم کرنا چاہیے کہ میں اپنے فون کی ڈیٹا نہیں دوں گا اور میں اب اوپر سے غلط کاموں میں ملوث ہوں, لیکن اس وجہ سے بچ جاتا ہوں کیونکہ میرے فون میں کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب. پروفیسر فیضان ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے. منظر قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر, لیکن پہلے ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک. منظر قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں, آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں. منظر قریشی صاحب, امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہ کہا ہے کہ روس کے ساتھ شام میں جو صورتحال ہے اس وقت جنگ کی, اس کے بارے میں ایک عبوری معاہدہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ جنگ بندی کی جو تاریخ تھی وہ جمعے کو تھی, آج اتوار ہے, دو دن گزر گئے ہیں, لیکن ابھی تک جنگ بندی ہو نہیں سکی ہے. اور انہوں نے اردن سے یہ بات کہی ہے جہاں وہ اس وقت موجود ہیں کہ شامی فوجوں اور اپوزیشن میں لڑائی چند گھنٹوں میں بند ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو دن گزرنے کے باوجود اگر یہ معاہدہ ہوا ہے, اب پھر ایک نیا معاہدہ ہوا ہے, تو کیا سیز فائر کے امکانات برائٹ ہیں وہاں پر؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیریا کے اندر اس وقت ایکٹرز جو ہیں وہ مین ایکٹرز جو ہیں وہ تین ہی ہیں, اگر ہم آئی ایس آئی ایل کو نہیں لیتے بیچ میں تو, جس میں کہ روس ہے, امریکہ کے بھی جو فالوئنگز ہیں, اور تیسرے جو ہیں وہ سعودی اور ٹرکش جو ہیں کولیشن ان کی. تو دو نے تو اگریمنٹ دو میں تو ہو گیا اب کہ روس اور امریکہ تو اس چیز پہ مان گئے ہیں کہ ہم آپ سیز کرتے ہیں. اور تھوڑی سی بیچ میں پرابلم تھی کہ بشار الاسد صاحب جو تھے انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ شاید سیز فائر نہ ہو پائے, لیکن اس کے معاملے میں کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا رشین فورن آفس نے, اور بہت اسٹرکٹلی کہہ دیا کہ ان کو فالو کرنی پڑیں گی جو ہماری جو لیڈرشپ ہے, دیٹ مینس کہ رشیا کو فالو کرنا پڑے گا اسد صاحب کو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ رشیا ان کی سپورٹ کرتا رہے. تو اس سے کلیئرلی پتا چل گیا کہ اس کے بعد جو سیرین گورنمنٹ ہے اس نے اپنا اسٹانس تھوڑا سا چینج کیا, تھوڑا سوفن کیا انہوں نے, اور حالات جو تھے وہ اس طرح کچھ چلتے. لیکن جب اسے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب کی طرف سے, تو موسٹ پروبلی اب جو ہیں کیری صاحب کا جو فوکس ہوگا وہ سعودی عرب کو اور ترکی کو اس چیز کے اوپر لانے کے لیے کہ سیز فائر ہو سکے آن گراؤنڈ, اور پھر ایک پالیسی بنائی جا سکے تاکہ آئی ایس ایل کی طرف فوکس رکھ کے تو اس طرف جو کنٹرول کرنا ان کی کنٹینمنٹ اور الٹیمیٹلی اس کو الیمینیٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کی طرف فوکس کیا جا سکے. لیکن یہ ابھی ہم بہت جلد ہے کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ترکی کے اور سعودی عرب کے جو گولز ہیں وہ ان کے ساتھ کس حد تک ملتے ہیں, کیونکہ ابھی جس طرح پتہ چل رہا ہے کہ ناردرن جو سیریا ہے وہاں پر جو کرد ہیں ان کے ساتھ ترکی کے حالات ٹھیک نہیں ہے. ابھی دھماکہ جو ہوا اور کافی,
ہاں میں اصل میں اسی بارے میں اسی کنٹینیوشن میں, اس لیے کہ خود ترکی کے بھی ویسٹ کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ ٹینشن ہے, اور ترکی کا یہ مطالبہ ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جو اس وقت تو حمایت کر رہے ہیں کردش ملیشیا کی آئی ایس ایس کے خلاف جنگ میں, وہ اپنی اس حمایت کو غیر مشروع طور پر ترک کر دیں. میرے خیال میں منظر قریشی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ ہیں لائن پر. جی,
تو وہ
یہ جو ٹینشن ہے یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا اس سچویشن میں؟
جی, یہی ایکچولی کافی ایک ایشو ہے جس کو سارٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے سارٹ کرنے کے لیے بھی میرے خیال میں کہ امریکہ کو ہی تھوڑا سا اپنا امریکہ اور روس کو بیسیکلی جو سپورٹ ان کو ہے حاصل زیادہ اس طرف کے جو کرد ہیں جہاں پر کہ نارتھ آف سیریا ان کو زیادہ سپورٹ رشیا کی طرف سے ہے, تو رشیا ہیز ٹو اسٹیپ ان اور ان کو کنٹین کرنا پڑے گا تاکہ ترکی کے اندر جب تک اسٹیبلٹی نہیں آتی تو ترکی اس طرح کے پیس پروسیس کی طرف شاید نہ جا سکے آگے, اور اس کے لیے کافی مشکل ہو جائے کیونکہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے ترکی کے اندر وہ بھی کافی ایک رول پلے کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ترکی کی جو کہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ترکی کے فورن پالیسی میں بھی, اور لٹرلی وہاں پر اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ترکی کیوں اور کب انٹروینشن ڈائریکٹ کرے سیریا کے اندر تاکہ ایک بفر زون کریٹ کر دیا جائے ترکی کے اندر حالات ٹھیک کرنے کے لیے.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب ابھی تک اپنے اس مطالبے سے یا اپنے اس موقف سے دستبردار نہیں ہوا ہے کہ بشار الاسد صاحب کو جانا چاہیے, اور ظاہر ہے ترکی بھی کسی حد تک اس کا ہم نوا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں فریقین جو ہیں وہ بالکل مختلف پیجز پر ہیں, تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟
جی اس کو اسی بھی ہم غور سے دیکھتے ہیں تو کچھ دیر پہلے جو ہیں رشیا کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ رشیا نے بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. وہ شاید اپنا کنٹرول تو نہ چھوڑیں لیکن فیس سیونگ کے لیے اسد صاحب جو ہیں ان کو
رخصت کر دیا جائے.
تو اس طرح کی کچھ ہے تو انڈیکیشن, لیکن اسد جو ہے جو اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کافی اسٹرکٹلی اس کے اوپر ایڈمنٹ ہیں کہ جی جو اسد ہیں یہ رہیں اسٹے کریں سیریا کے اندر, اور وہ سیریا کو اس برہان سے نکال کے اور ایز اے سیویئر آف اپنی لیگیسی چھوڑیں کہ سیریا کو بچانے والے ہیروز میں سے. تو یہ ایک ہے جس کے اندر کہ میرے خیال میں روس کو کام کرنا پڑے گا کہ ان کو کنوینس کریں الٹیمیٹلی کہ ایک مڈل پاتھ نکالیں جس کے تھرو کہ سعودی عرب کو بھی کچھ کرے تاکہ وہ بھی آن بورڈ آ جائیں اور یہ ساری سچویشن کنٹرول میں آ جائے. اگر ہم غور کریں تو سعودی عرب کی اور رشیا کی آل دو کے آپس میں تو لڑائی چلتی رہی, لیکن ابھی ریسنٹ لاسٹ ویک کی ان کا آپس میں اگریمنٹ ہوا آئل کی پرائسز کے معاملے میں اور ان کے آؤٹ پٹ کے بارے میں کہ وہ اگر اس کے اوپر ان کا کمپرومائز ہو گیا تو یہی مین ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا جس بات پہ. تو میرے خیال میں کہ آگے چل کے پروبیبلی اس کے اوپر بھی کمپرومائز سیٹ ہو جائے.
اچھا ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی چند دن پہلے میونخ میں رشین پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ایک نئے اسٹائل کی کولڈ وار شروع ہو گئی ہے. آپ کس حد تک بحث تجزیہ کار سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا واقعی کسی قسم کی کسی نوعیت کی کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے؟
جی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اگر ہم تاریخ بھی دیکھتے ہیں اور اسی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل کے حالات کے حساب سے تو بہت کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ کولڈ وار جو ہے یہ اپنا ایک اس نے جڑ پکڑ لی ہے یہاں پر, اور یہ نہ صرف اس ریجن کے اندر ہم دیکھ پا رہے ہیں لیکن اگر آپ یورپ کے اندر دیکھتے ہیں تو ادھر بھی سچویشن ایسے ہی چل رہی ہے کہ اور کولڈ وار کے اندر یوکرین کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو سویڈن اور ناروے اور بہت سے ملکوں سے جو ہیں لوگ آ کے تو وہ لڑ رہے ہیں سویڈن میں سوری یوکرین میں روس کے خلاف. ایسے ہی یہاں پر ہم سیریا میں ایسی سچویشن دیکھتے ہیں. تو یہ ایک اور جو ٹریڈیشنل کولڈ وار تھی اس سے تھوڑی زیادہ بروٹل قسم کی کولڈ وار جو ہے میرے خیال میں اس وقت لڑی جا رہی ہے. ہوپ فلی کہ پرانی کولڈ وار سے کچھ سبق حاصل اگر کیا ہوگا تو دنیا جو ہے وہ بہتر حالات کی طرف جائے اور ان چیزوں سے بچے تو بہتر رہے گا.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. سامعین ہمیں ایک بریک لیں گے چھوٹا سا, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایک سبسیڈری بنا دی گئی ہے اس بارے میں گفتگو کریں گے, ماہرین ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن ایک بریک اس کے بعد گفتگو کا آغاز.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکا اردو سروس PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر ویز کے نام سے ایک نئی کمپنی بنائی گئی ہے جو فضائی آپریشن کی ذمہ دار ہوگی. یہ ایک ذیلی کمپنی ہوگی پی آئی اے کی, جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اور اس کی نجکاری کے خلاف وہاں کے ملازمین نے ہڑتال بھی کی تھی اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا کر اس میں کارروائیاں بھی کی تھیں, لیکن بہرحال کوئی ایک سمجھوتا ہو گیا تھا اور اب یہ نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر ویز کے قیام کی کیا ضرورت پیش آئی تھی, اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کچھ یوں اظہار خیال کیا, وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے.
بڑی کمپنی کو جو مدر اور پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے, بعض دفعہ اس کی جو لائبلٹیز ہیں جو کہ کمپنی جن کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہے اور اس کے لیے پروگرس کرنا اس طرح ممکن نہیں ہوتا, تو وہ ایک نئی کمپنی بنا کے پھر اس کے ذریعے اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنی لائبلٹیز کو بھی جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر پی آئی اے کو ہی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے رستہ تجویز کیا تھا, جس کے نتیجے میں اس کا وجود عمل میں آیا.
اچھا, یہ تو تھے پرویز رشید صاحب, اور اس سلسلے میں اپوزیشن کی پارٹی پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی کا کچھ یوں کہنا تھا.
ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں اور ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے پی آئی اے کی لائبلٹیز بھی کم ہو سکتی ہیں, سروس بھی بہتر ہو سکتی ہے, تو وہ جو اس وقت پی آئی اے اس پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہیں؟ اگر 300 ارب کی جو لائبلٹیز ہیں اور وہ اس پاکستان ایئر ویز ہے اس کے پاس نہیں جائیں گی اور ان کا جو پی آئی اے کا جو آپریشنل پورشن ہے وہ جائے گا, صرف جو کور بزنس ہے وہ جائے گا, تو وہ تو پی آئی اے کی صورت میں بھی یہ کر سکتے ہیں. حکومت اگر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے 300 ارب, تو 300 ارب اپنے پاس رکھے اور پی آئی کو چلائے, وہ سیدھا سیدھا پی آئی کو 36 ارب روپے جو ہے وہ سالانے کی سیونگ جو ہے اس پہ ہو جائیں گی آپ کی, جو یہ انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں اور انٹرسٹ پے کرتے ہیں, آپ اسے نکال دیجئے تو پی آئی کو تو کوئی, اور آپ ان کے اکاؤنٹ سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی پی آئی فائدے میں ہے اور جا سکتی ہے.
تو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ایئر مارشل مسعود اختر صاحب ایویشن ایکسپرٹ ہیں اور صفدر انجم صاحب ہیں جو پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک عہدیدار تھے اور انہوں نے اس جد و جہد میں بڑا حصہ لیا جو پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ہوئی تھی. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ پروفیسر رشید صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ نجکاری کا جو پرپوزل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اس پر کام ہو رہا ہے اور وہ نجکاری بھی ہوگی. ایئر مارشل صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ آپ نے دو مختلف نقطہ ہائے نظر سنے, پرویز رشید صاحب کا اور سعید غنی صاحب کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایویشن کے لیے ایک نئی کمپنی بنانا کس حد تک سود مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ ثابت ہوگا؟
بہت شکریہ. ٹیکنیکلی تو یہ چیز صحیح ہے جو انہوں نے کہا پرویز رشید صاحب نے کہ جی لائبلٹی اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, مگر یاد رکھیے کہ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے ٹوٹلی مورل کمٹمنٹ.
جی
اگر اس کمپنی کو ہم پی آئی اے کو ٹھیک لیڈرشپ نہیں دے سکے جو کہ اس کمپنی کو سچائی کے ساتھ چلاتی اور ہر کوئی ہینگرز آن اس میں بھرتی کرتا رہا, پیپلز پارٹی آئے تو انہوں نے کیا, نواز لیگ آئی تو انہوں نے کیا, پرویز مشرف آئے تو قدرے بہتر تھے, وہ قدرے بہتر تھے, لیکن اس کو ایک صحیح مقصد دینا, اس کا پرپس ڈیفائن کرنا وہ کوئی بھی نہیں کر پایا. اور اگر وہ نہیں کریں گے سچائی کے ساتھ تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہوگا, یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے.
صفدر انجم صاحب, آپ ایکٹیو بھی ہیں اور آپ کا تعلق جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی تھا, آپ نے مذاکرات میں بھی حصہ لیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا پی آئی اے کے آپریشنس کو اور مجموعی طور پر ملک میں جو فضائی سفر کی سہولتیں ہیں ان کو؟
السلام علیکم سر, ایک بات تو یہ کہ میں تھا نہیں, اب بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی موجود ہے اور اس کا ڈپٹی کنوینئر ہوں.
جی آپ ہیں, جوائنٹ
ایکشن اپنی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے.
جی
سیکنڈلی سر, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہماری سمجھ سے جو باہر ہے کہ اب آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ حکومت اتنی جلدی میں ہے کہ ہر کام ہر چیز کو پیچھے پسے پش ڈال کے پی آئی اے کو قومی اثاثے کو فوری طور پہ اپنے سر سے اتار کے کسی کے حوالے کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں سر, یہ پہلے انہوں نے کوشش کی ایک ऑर्डिनेंस के जरिए पी आई को कंपनी बनाने की, वो जब सेनेट से वापस हुआ फिर एक बिल असेंबली में लेके आ गए इसको कंपनी बनाने के लिए। जब वहां सेनेट में कमेटी बन गई तो जिन्होंने मुश्किलात देखी तो एक नई कंपनी रजिस्टर करा दी। इससे आपको ये अंदाजा कर लेना चाहिए कि कितनी जल्दी में है और किस लिए ये कर रहे हैं। किन कुछ वैसे पीछे लोग जरूर हैं जिनको ये नवाजना चाहते हैं। बाकी बात जब मैं ये जनरल साहब ने जो बात की है मैं 100% इसके साथ इतफाक करता हूँ कि जब पीआईए को आप आज तक ढाई, पिछलों को छोड़ दें, पिछलों ने तो तबाह बर्बाद किया हम कहते हैं, लेकिन ढाई साल में आप बेहतर मैनेजमेंट नहीं दे सके आज तक पीआईए को, पीआईए को संभाल नहीं सके तो नई कंपनी बना के आप क्या करेंगे। इतना सफरी सहूलतें होंगी सिर्फ ये नवाजने की सर बात है। पूरा जो शुजात अजीम साहब हैं जिनके हवाले पूरी एविएशन मौजूदा हुकूमत ने की हुई है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट है इस पूरे मामले में। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं पूरी बात यहाँ करना चाहूँगा।
नहीं इतना हमारे पास टाइम नहीं, मुझे ये बता जी,
तबाह करके रख दिया है।
अच्छा मैं असल में
उनके अपने मामलात हैं कि जिस तरह के आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में, आप अमेरिका में देखें, अमेरिकन रेल लाइन ने भी इस बात पर एतराज किया और उनकी जो ये मिडिल ईस्ट की लाइन है उनकी, उनको रोका गया, उनको इतनी ज्यादा सहूलत नहीं। भैया कहीं लेटरल होता है, कनाडा में एमिरेट्स ने पूरी कोशिश की उसको सौदे वो नहीं दी गई। यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री एविएशन पॉलिसी ऐसी साथ लागू की गई, पूरे पाकिस्तान का कोई एयरपोर्ट भी इस वक्त महफूज नहीं है मिडिल ईस्ट की लाइनों से।
अच्छा
और उनकी तमाम की हैंडलिंग जो है शुजात अजीम साहब की जो कंपनी है रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज उसके पास, और उसमें इत्तला है कि उन्होंने गवर्नमेंट के भी कुछ लोगों को ऐसा शरीक कर लिया है कि जो अब इसको मुनासिब समझते हैं।
असल में मैं असद रंजन साहब जरा सा आपको यहाँ रोकूंगा। एक तो ये मैं अपने सुनने वालों को ही बताता चलूं कि हमने शुजात अजीम साहब को भी बार बार फोन किया, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। जुबैर साहब से हमारी गुफ्तगु हुई जो निजकारी के वजीर ममलिकत हैं और उन्होंने प्रोग्राम में आने से माजरत की। एयर मार्शल साहब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि बहुत बहैसियत एक एविएशन एक्सपर्ट, हवाबाजी के एक एक्सपर्ट की हैसियत से आप ही समझते हैं कि ये जो इकदाम है हुकूमत का एक नई ज़ेली कंपनी बनाना, इससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा फ़ज़ाई सफ़र को?
मेरे ख्याल में नहीं। मैं पिछले साल इंग्लैंड गया तो पीआईए से गया तो यकीन कीजिए कि मैंने जो इनके पर्सर थे उनको कहा, मेरी बड़ी हमदर्दियाँ हैं अंजुम साहब के साथ, स्पेशली वो जो दो खानदान जिन्होंने दो शहीद इसमें पेश किए इस मूवमेंट में। लेकिन मैंने परसर को कहा कि जी ये अल्लाह का शुक्र है कि वेस्ट ने ये जो एयरबस बनाई है उसमें कम से कम इंजन और एयर फ्रेम ठीक चल रहा है, तो ना कमिटमेंट लीडरशिप की है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप की है, ना पीआईए लीडरशिप की है। हर कोई अपनी तनख्वाह के लिए काम करता है, ब्रिटिश एयरवेज में ऐसा नहीं है, जो अमेरिकन एयरलाइंस हैं उसमें ऐसा नहीं है, जो अच्छी एयरलाइंस हैं सिंगापुर एयरलाइन है उसमें भी वाकई ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिंगापुर एयरलाइन के नीचे एक टाइगर एयर बनाई है, मगर उसके मकासद टोटली डिफरेंट थे। बट नंबर वन चीज़ जो चाहिए वो सिंसियरिटी ऑफ पर्पस चाहिए, ना वो हमारी सियासी लीडरशिप के पास है, ना वो हमारी पी आई की लीडरशिप के पास है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सीनियर पायलट्स हैं, रिटायर भी हो गए हैं, और मुझे पता है कि वो खाली तनख्वाह के लिए काम करते थे। अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती तो ये इसेंशियल सर्विस है जो कि हुकूमत को चलानी चाहिए, वरना आवाम रुल जाएंगे। आप देखिए जैसे ही ये क्राइसिस हुआ तो शाहीन और एयर ब्लू ने अपने किराए बढ़ा दिए, जो कि हुकूमत की नाकामी है, ये काम नहीं करेगा और इसमें भी हुकूमत मेरे ख्याल में नुकसान उठाएगी।
सफदरंजन साहब एक आखिरी बात मुझे ये बताइए कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसका क्या मौकफ है, ओवरऑल एक सरकारी मौकफ क्या है आपका?
सारे इशू पे देखे सर, हमने तो हमेशा कोशिश की, हमारे पुरअमन रैली पे आपको पता है कि फायरिंग की गई, उस पर हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, हमारे लोग आज भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, जख्मी हैं। उस पर डीजी रेंजर साहब ने भी हमें कहा था कि हम गैर जानबदार तहकीकात कराएंगे, और वजीर आला ने भी कहा था जुडिशियल कमीशन, लेकिन आज तक यकीन जाने का 2 तारीख का वाकया, आज 21 तारीख हो गई है, किसी आदमी ने ना वकील से रब्ता किया है, ना हमसे किया है, और ना हमें ये बताया गया है कि तहकीकात का क्या बना है और क्या होने वाला है। सेकेंडली सर बात यह है کہ پی آئی اے کا یہ ایشوز نہیں ہے. پی آئی اے کو تو ایک بھیانک تصویر خصوصی طور پہ یہ لوگ پیش کر. ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری ملاقات ہوئی جب ہم نے اسٹرائک کا کال آف کی تو ان کے سامنے باتیں رکھی اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اپنی پریزنٹیشن بنا کے لائے اور میں پرائم منسٹر سے بات کر کے آپ سے دوبارہ میٹنگ کروں گا اور ہم پی آئی اے کو انشاءاللہ مل کے آگے لے کے جائیں گے. لیکن ابھی تک ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہے, لیکن ہم امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پوزیٹو جواب آئے گا. لیکن سر ایک مخصوص لوگ ہیں
جی.
یقین جانے پی آئی اے کی اتنی بری صورت حال نہیں ہے جس طرح کی یہ لوگ بیان. آج بھی پی آئی اے 8.5 ارب روپیہ سر قومی خزانے میں جنرل سیلز ٹیکس کی صورت میں دیتی ہے. 5 سے 6 کروڑ روپیہ ہم امپلائیز کی تنخواہوں سے جو ٹیکس کٹتا ہے ہر مہینے ہم اس میں قومی خزانے میں دیتے ہیں سر. لیکن 3.5 ارب روپیہ ہم ہر مہینے اپنے ہی آمدنی سے, کیونکہ 8.5 سے 9 ارب روپیہ منتھلی ہماری انکم آج بھی ہے سر. لیکن یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پی آئی اے کو ایسے بیمار اور ثابت کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو لیڈرشپ دیں. میں جنرل صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں نا, پی آئی اے آج تک لیڈرشپ دی ہی نہیں ہے سر. اب عام کارکن عام ورکر تو ولنگ ہے کام کرنے کے لیے, لیکن لیڈرشپ ہی نہیں آج تک دی. 2.5 سالوں میں پوچھے نا آپ گورنمنٹ سے, ناصر جعفر صاحب کو لائے گئے سر, وہ بزنس کمیونٹی میں ایک نام ہے, بہت اچھے آدمی تھے, لیکن وہ اتنے کہ شجاعت عظیم صاحب ان کو ہلنے نہیں دیتے. جو اپنے دفتر سے بھی باہر نکلتے تھے تو پوچھ کے نکلتے ہیں کہ میں آپ دفتر سے بیٹھوں یا نکل جاؤں. تو اس طرح کس طرح ایئر لائن چل سکتی ہے؟ ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں پروفیشنل لیڈرشپ دے, اور پی آئی میں کوئی مسائل نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک یہی کمپنی جو ہے نا اپنے پیروں پہ کھڑے ہوگی, جس طرح ملک قوم کو پہلے.
بہت شکریہ صفدر انجم صاحب اور ایئر مارشل مسعود اختر صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے سامعین, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, دوسرے موضوعات پر بات کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. اب ہم پہلے گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ خبروں میں سنتے آ رہے ہیں, آپ نے ایک رپورٹ بھی سنی ہے سہیل انجم صاحب کی دہلی سے, کہ ہریانہ میں جاٹ برادری کی ریزرویشن کی تحریک 8 روز سے جاری ہے, جس کے سبب پرتشدد واقعات میں اب تک 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 150 زخمی ہو چکے ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ملازمتوں میں اور تعلیمی اداروں میں ان کو ریزرویشنز دی جائیں, یعنی کوٹا دیا جائے, اور اس سلسلے میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان سے. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ آخر جو مائنورٹیز ہیں یا جو پسماندہ حصے ہیں معاشرے کے, وہ اپنے آپ کو کیوں ڈپرائیو فیل کرتے ہیں بعض صورتوں میں؟
دیکھیے, یہ جو ہندوستان میں ایک طریقہ ہے
جی,
کہ جو پسماندہ لوگ ہیں, جو کمیونٹیز جو ہیں
جی,
جو سوشلی بیکورڈ لوگ ہیں
جی,
اور اکنامیکلی بھی جو بیکورڈ ہیں, ان کے لیے یہاں پہ جابس میں ریزرویشن کی ایک سسٹم بنی ہوئی ہے جو آزادی کے بعد سے ہی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اس میں دلت ہیں, اس میں او بی سیز ہیں, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس کاسٹ ہیں, یہ اپر کاسٹ نہیں ہیں. اور یہ جو کاسٹ کا فینومینا بھی ہے وہ آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ لوکلائز فینومینا ہے. کچھ کاسٹ کسی پرٹیکولر علاقے میں رہتے ہیں اور کچھ کاسٹ نہیں رہتے. اب بات جو ہے, یہ جو ہو رہا ہے یہ جاٹوں کی بات ہے. تو جاٹ لوگ ریزرویشن کی مانگ, جاٹ تو ویسے ایفلوئنٹ سوسائٹی کلاس میں مانا جاتا ہے ہریانہ کے اندر میں, ان کے پاس زمینیں ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس پولیٹیکل پاور بھی ہے. وہ سوشلی اور اکنامیکلی بیکورڈ تو نہیں کہا جا سکتا ان کو, لیکن ہاں ان میں کچھ سیکشنز ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے, وہ تو ڈپرائیو کے سیکشن کے اس میں آتے ہیں. تو بہرحال 91 کے سمے سے جاٹوں نے ریزرویشن کا ڈیمانڈ کر رکھا تھا. اب ان کو کانگریس کی سرکار نے ریزرویشن دینے کا وعدہ بھی کیا اور دیا بھی, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی صرف کاسٹ کے آدھار پہ ہم ریزرویشن نہیں دے سکتے, سوشل بیکورڈنس ہونا ضروری ہے. तो वो वापस वो जो है मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया तो वो मना हो गया, और जब मना हो गया तो ये फिर से ये आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे नई सरकार आई है तो वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनको भी जो है वो देना चाहिए। अब समझना ये है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कभी राजस्थान में कुछ कास्ट खड़ी हो जाती है, अब तमिलनाडु में सुनने में आ रहा है खड़े होने वाले हैं, आंध्रा में खड़ा होने वाला है, और ये हरियाणा में जो जाट का जो है रिजर्वेशन चल रहा है। बेसिकली ये सब एग्रेरियन कास्ट है जिनकी जो पूरा पूरा जीवन जो है वो लाइवलीहुड जो है वो जमीन से होती है, और समय के साथ साथ क्या होता है कि उनका किसी जमाने में जमींदार थे जागीरदार थे, लेकिन उस तरह का जिस तरह से पाकिस्तान में बड़े बड़े जागीरदार अभी भी हैं, हिंदुस्तान में उस तरह का अभी जो है वो मसला खत्म हो गया है। जैसे जैसे नया जनरेशन आता है वो और जमीन जो है वो बढ़ जाती है बेटों के बीच में, तो वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, उनका इकोनॉमिक कैपेसिटी उनका पावर जो है, और हालत यहाँ तक पहुंच गया है कि जो रूरल इलाके हैं वहां पे खेती से परिवार चलाने लायक अब हिंदुस्तान में बहुत कम किसान बचे हैं, और इसलिए वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खोजते हैं। तो वो सरकार से ये चाहते हैं कि भाई उनको भी जो है रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि वो बैकवर्ड इलाके से रहते हैं, गांव में रहते हैं, इसलिए वो शहरों के लोगों से वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो वो सरकार से वो उम्मीद रखते हैं कि भाई उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
अच्छा अब जी फरमाइए।
हाँ जी, लेकिन ये जो हादसा जो हो गया है ये बीच में ये एग्रेसिव जो आ गया है ये जो है ये चिंताजनक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई सरकार का डेमोक्रेसी के अंदर में सरकार का ये काम नहीं होता है कि इस तरह के जो इंटरेस्ट को बकायदा एडजस्ट करना, इस तरह की जो आवाजें हैं उनको एकोमोडेट करना, और इस तरह के जो कास्ट है जिनको लगता है कि वो डिप्राइवेशन के शिकार हो रहे हैं उनको किस तरह से एडजस्ट करें, उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालें, ये काम सरकार का डेमोक्रेसी के अंदर है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो है वो यहाँ पे नाकामी जो है स्टेट गवर्नमेंट की नजर आ रही है, जिससे लग रहा है कि मसला जो
अच्छा,
है
डॉक्टर मनीष कुमार, ये जो सिचुएशन है ये बहुत सीरियस हो गई है, इसलिए कि पानी का जो फ्लो है वो इफेक्ट हो रहा है, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं पानी की किल्लत की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में?
मैं बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो दिल्ली के आसपास के जो किसान है वो काफी एग्रेसिव किसान है, और ये ट्रेडिशन रहा है बहुत जमाने से ही, जब 70s के समय से भी जब चरण सिंह वगैरह हुआ करते थे और जो उनके बड़े बड़े किसान नेता जो हुआ करते थे, जब भी वो प्रोटेस्ट करते हैं तो दिल्ली को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के पास अपना कोई वाटर रिसोर्सेज है नहीं, तो वो सबक सिखाने के लिए वो 10-15 लड़के जो है वो नहर पर चले जाते हैं, वो चक्का जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके मना कर रखा है कि भाई आप ये सब काम नहीं करेंगे आंदोलन करते हैं तो, लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वो कभी कभी जब लीडरशिप की कमी होती है किसी भी आंदोलन में तो डेमोक्रेसी जो है वो मोबोक्रेसी में तब्दील हो जाता है। ये उसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन और बाकी फिर वापस जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कि चूंकि यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, मीडिया अगेंस्ट हो गई है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस वायलेंस को जो है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन और ये बीच बीच में कभी वेस्टर्न यूपी में या हरियाणा में या राजस्थान के इलाकों में इस तरह के आंदोलन होते रहे हैं, और चूंकि दिल्ली और मीडिया सब यहीं पे है इसलिए जो है ये इतना बड़ा जो है मसला जो है बन जाता है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार आपका। और सामईन, अब हम अपने अगले मौजू की जानिब चलेंगे। क्वेटा में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी लाए अमल के तहत सूबाई हुकूमत ने 4 मजहबी मदारिस को सील कर दिया है, और सूबे के दूसरे हिस्सों में 3 दर्जन जो मदारिस हैं उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि बलूचिस्तान में 2 जो मदारिस हैं उनकी तादाद 2000 से ज़ायद है, जिनमें 1,40,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं, और उनमें से तकरीबन 5,000 तालिब इल्म जो हैं वो गैर मुल्की हैं, और उन गैर मुल्की तालिब इल्म में सबसे ज़्यादा भारी तादाद जो है अफगान तालिब इल्मों की है। हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ तो ज़ोया तारिक साहिबा हैं पाकिस्तान से, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन की, और प्रोफेसर नादिर बख्त साहब हैं जिनका ताल्लुक मिनहाज यूनिवर्सिटी से है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इस सिलसिले में बलूचिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला अकबर दुरानी साहब ने जो इजहार ख्याल किया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
आपके जो तलबा हैं वो किसी भी किस्म से उनको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो वफाकुल मदारिस का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक पढ़ाई जाए, और कोई ऐसी इख्तरा ना की जाए जिससे आवाम में बेचैनी पैदा हो। تو ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ہم جو سرکار کے ہم نے احکامات پاس کیے ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, اس پہ اسٹریٹ ایکشن لیتی ہے. اور ظاہر ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے ہیں, اور وہ کیس ہم ہمیشہ عدالت میں بھجواتے ہیں اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا موقف درست تھا یا نہیں.
اور اسی سلسلے میں ایک مذہبی رہنما ہیں عبد القادر لونے, انہوں نے کچھ یوں اظہار خیال کیا اور اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا.
جو مدارس جو ہے بند کیے گئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پہ نظر ثانی کریں, وہ اہل مدارس سے بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, اگر کوئی ایسا ثبوت وہ پیش کر لیں, بجائے اس کے ایک حکومت چاپا مارے. ہم خود اہل مدارس جو ہے, ہم سارے مدرسوں والے ہیں اور معتمم ہیں, ہم اس مدرسے والوں سے کہیں گے کہ آپ بند کریں. رضا
زویا طارق صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ صرف کوئٹہ یا بلوچستان کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, خاص طور سے پنجاب میں اور سندھ میں بھی یہ مسئلہ بہت شدید ہے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سلسلے میں جو قومی لائے عمل ہے اس کے تحت عمل ہو رہا ہے اور لوگوں کو مدرسوں کو پابند کیا جا رہا ہے مذہبی منافرت پھیلانے سے, ثقافتی منافرت پھیلانے سے, یا تنفر آمیز تقریریں کرنے سے روکا جا رہا ہے؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مدارس جن پہ چھاپہ مارا گیا اور کچھ لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا پوچھ گچھ کے حوالے سے کوئی جانے, میں آپ کہتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے.
اچھا,
کیونکہ اس طریقے سے ہم پاکستان میں بھرتی ہوئی انتہا پسندی پہ قابو نہیں پا سکتے. ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں 234 مدارس ایسے ہیں جنہیں بیرونی امداد ملتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان مدارس کے نظریاتی اور مالیاتی روابط پر کڑی نظر رکھنی ہوگی. بیرونی مالی امداد پہ نظر رکھنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اندرونی نظریاتی حمایت پہ, کیونکہ جو ہمارے یہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی مدرسہ کلچر اور مغربی کلچر کے درمیان ہے. ایسا نہیں ہے, یہ لڑائی تو انتہا پسندی اور اقبال پسندی کے درمیان ہے. یہ لڑائی تو دہشت گردی اور امن کے درمیان,
بہت اچھی بات کہی آپ, بہت اچھی بات
کے درمیان. اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, یہ ہمیں پنجاب میں بھی نظر آتا ہے, کے پی کے میں بھی نظر آتا ہے اور سندھ میں بھی آتا ہے.
جی جی, تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو لائحہ عمل اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟
میں یہ سمجھتی ہوں
جی
کہ عوام کو اور جو انسانی حقوق پہ کام کرنے والی تنظیموں کو, خاص طور سے خواتین کے حقوق پہ کام کرنے والی تنظیموں کو, سول سوسائٹی کو بھی اس عمل کا حصہ بنایا جائے. یہ بتایا جائے ان تمام مدارس کو کہ پیغام ہمارا یہ ہے کہ ہماری لڑائی مدارس اور ان میں زیر تعلیم افراد کے ساتھ نہیں ہے, ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہماری تو اس شدت پسندی کی سوچ کے ساتھ دشمنی ہے جس کی ترغیب اور تعلیم یہاں دی جا رہی ہے.
پروفیسر نادر بخت, یہ بتائیے کہ جو اس وقت معاشرے میں پولرائزیشن نظر آتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ پروفیسر بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا تعلق بھی ہے ان تمام چیزوں سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ اس میں کتنا بڑا رول پلے کر رہا ہے انتہا پسندی میں؟
بات آپ کی بہت حد تک درست ہے, اور اس کا حال بھی اگر دیکھنا ہوگا اور اس مسئلے کی بنیادوں کو بھی دیکھنا ہوگا,
جی
حکومت نے ان چیزوں کو کبھی بھی اپنی ترجیحات میں نہیں رکھا, اور اب ایک دم سے بند کرنا یا کھولنا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں فائر بیک کریں گی اور یہ کچھ بہت زیادہ سود مند نہ ہو پائے گا, یہ چیزیں فائر بیک کریں گی. بہتر بات یہاں پر ہوتی اگر کہ ایک ایسا آرگنائزیشنل سٹرکچر بنایا جاتا جس میں ان مدرسوں کو بھی شامل کیا جائے, ان کے مستمر منتظم بھی شامل کیے جائیں اور ماہرین تعلیم بھی لی جائے, کیونکہ یہ انتہا پسندی صرف مذہبی اداروں میں نہیں ہے بلکہ تمام تعلیمی اداروں کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں, کہیں کم ہے کہیں زیادہ. آپ نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور, وہاں سے چھاپے مارے گئے اور وہاں سے یہ چیزیں نکلی, وہاں سے اساتذہ بھی اس میں شامل تھے, اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے اور مواد بھی نکلا. پنجاب یونیورسٹی لاہور, آپ بتائیے وہ کوئی مذہبی تعلیمی ادارہ تو نہیں ہے, مذہبی ادارہ تو نہیں ہے اور لاہور میں ہے خاص, کوئی بلوچستان میں تو وہ نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی خاص صرف دینی اداروں تک کی بات نہیں ہے بلکہ تمام اداروں کا ایک ایسا سکریننگ ٹیسٹ بنایا جائے جس میں کہ ان تمام چیزوں کو اسٹینر سے سب گزارا جائے. اور ایک چیز جس کے اوپر میں ہمیشہ سے زور دیتا آتا ہوں کہ جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں, جتنے اساتذہ ہیں, ان سب کے لیے تھمب امپریشن کا سسٹم جو شروع کیا جاتا ہے یا بایو میٹرک سسٹم کیا جاتا ہے, وہ ان کی شناخت گزارے. آپ نے کہا نا کہ وہاں پر 5,000 ہیں, آئی کین نیور نیور ایگری اباؤٹ اٹ کہ یہ 120,000 میں سے 5,000 باہر کے لوگ ہیں, تب تک بھی نہیں ہوں گے, اس سے بہت زیادہ ہوں گے.
اس سے بہت زیادہ ہوں گے. 5000 تو کوئی فگر
یہ گورنمنٹ کی فگر ہیں. جی ہاں,
آپ نے کہا تو یہ فگر لی, اور کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں. ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی ایسا میکنزم ہے ہی نہیں جو یہ بتا سکے کہ کون آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے جا رہا ہے, کون ہے, کیسا ہے. یہ تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہے, اور کچھ پتا نہیں ہے مدارس میں, مدارس کا نہ, تعلیمی اداروں کا نہ, یونیورسٹیوں کا نہ, کالجوں کا. کوئی بایو میٹرک سسٹم نہیں ہے, کوئی نادرا کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے جو یہ چیزیں بتا سکے. جناب والا, یہ ایسے لنکس ہمیں ڈیولپ کرنے ہوں گے, پھر وہاں سے اسکریننگ ہو کے چلے گی, اور پھر تمام اداروں, یونیورسٹیوں, کالجوں اور مدارس, یہ سب کو ایک لائن میں لے کے چلیے. اگر آپ صرف مدارس کو لے کے چلیں گے, بات فائر بیک کرے گی, چیزیں قابو میں نہیں آئیں گی, اور مطلوبہ نتائج بھی حاصل نہ ہو سکیں گے.
اچھا جی, زویا طارق صاحبہ, یہ بتائیے کہ کیریکولم جو ہے اس کا کیا رول ہے, اس کیریکولم میں تبدیلی کیا اس صورتحال میں تھوڑی بہت تبدیلی لا سکتی ہے؟
اگر نصاب میں ہم تبدیلی زبردستی کریں گے تو یقینی طور پہ ہمیں وہاں سے ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساتھ بیٹھے تعلیمی اداروں کے سربراہ اور یہ تمام مدارس کے لوگ معلم بیٹھ کے بات کریں کہ ہم نصاب میں یہ تبدیلی کریں, تو شاید اس سے کوئی فرق پڑے. نصاب میں تبدیلی کے علاوہ میں سمجھتی ہوں ان مدارس کا رجسٹر ہونا بھی بے تحاشا ہے. بلوچستان میں ہمیں بہت سے مدارس ایسے نظر آتے ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہیں. پنجاب میں بھی ایسے ہی صورتحال ہے, کیونکہ پنجاب کی بات ہم زیادہ نہیں کرتے, مگر پنجاب میں یہ صورتحال بے تحاشا سنگین ہے. ہم بہت سے مدارس ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ, عام آدمی جانتا ہے, مگر رجسٹریشن نہیں ہو سکتی ہے ان لوگوں کی. ان کی بیرون ملک سے کہاں سے امداد آ رہی ہے اس سے ہم بات نہیں کر رہے. سب سے پہلے ہم نے ان کی مالی آنت کو روکنا ہے. جب تک ہم اسے نہیں روکیں گے, ان کی فنڈنگ ہوتی رہے گی اور یہ بڑھتے رہیں گے.
پروفیسر ناظر بخت, تو زویا صاحب نے جو بات کی اور انفیسس ہے ان کی اس بات پر, اور ظاہر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو باہر کی امداد آتی ہے ان لوگوں کے پاس, اس کو چیک کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت کے پاس میکانزم ہے, لیکن آج تک وہ چیک کیوں نہیں ہو سکے؟ آپ کوئی اس کا سبب آپ کے ذہن میں ہے کہ
جی حکومتوں کے اپنے انٹرسٹ اس میں تھے. آپ دیکھیں جب افغانستان کی بات چل رہی تھی تو یہ تو اس کے لیے فیڈنگ انسٹیٹیوشن تھے, یہ تو اس جنگ کے لیے ایندھن تیار کر رہے تھے, یہ اس جنگ کے لیے ایندھن تیار کرنے والی فیکٹریاں بن چکی تھی. یا تعلیمی ادارے تھوڑے ہی تھے, یہ تو معاشرے میں سے اس جنگ کے لیے ایندھن بن رہا تھا. اب وہ جنگ ختم ہو گئی لیکن ایندھن بن رہا ہے, اب وہ ملک اپنا چل رہا ہے. یہ تو اس وقت سے جب ہم لوگ چلا رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں کرو, یہ انتہا پسندی جائے گی, اور یہ صرف اس جنگ کو فیڈ کیا جا رہا تھا. افغانستان میں جو لڑی جا رہی تھی, تباہی اپنی بھی ہونی تھی, ملک کی تباہی تو ہوئی اپنی بھی ہونی تھی, اس وقت نظر آ رہا تھا. اور ابھی ان تمام کو ایک لائن میں لانا ہوگا, ہاں وہ مذہبی ادارے ہیں, ہاں وہ غیر مذہبی ادارے ہیں, ہاں وہ فنی ادارے ہیں, ہاں وہ تعلیمی ادارے ہیں, یا میڈیکل کالجز ہیں, یا انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, یا جنرل ایجوکیشن کے اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں, تمام کو اس طرح سے اسکریننگ کرنا ہوگا. تین اس کے پہلو ہیں جی. ایک اس کا اسٹرکچرل پہلو ہے, دوسرا اس کا فنکشنل ہے, تیسرا اس کا کریکولم ہے, اور اگر چوتھے پہ آپ جائیں گے تو اس کے فائنانشیل میکنزمس کو ہیں. اگر آپ ان چاروں کو بیا وقت ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت لے کر نہیں چلیں گے, تو پھر جتنا مرضی آپ وقت گزار لیجیے, چیزیں حاصل نہیں ہو سکیں گی. ان چاروں عناصر کو آپ نے لے کر چلنا ہوگا, چاروں پلر ہیں جن کے اوپر یہ ادارے کھڑے ہیں, اور صرف دینی مدارس نہیں ہیں, باقی تمام اداروں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے.
صحیح. زویا صاحبہ, لاسٹ ورڈ یہ بتائیے کہ جو اس وقت قومی لائحہ عمل کے تحت تو کام ہو رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ناکافی ہے اور اس میں مزید تبدیلیوں کی اور اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے؟
جی, میں یہ ہوں کہ مدارس کے شٹ ڈاؤن کرنا اور لوگوں کو گرفتار کرنا حل نہیں ہے. ہم تو دشمن کے بچوں کو پڑھانے چلے تھے, یہ تو پھر ہمارے اپنے بچے ہیں. ہم نے اس دیش کو بدلنا ہے اور اس حساب میں بنیادی تبدیلی لانی ہے, مگر وہ بھی ان سے مل بیٹھ کے, ان سے بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے.
بہت شکریہ زویا طارق صاحبہ, پروفیسر نادر بخت, میں آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. ایک بڑے اہم قومی مسئلے پر آپ دونوں نے اپنی آرا کا اظہار کیا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔